الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم الله تعالى نے قرآن کریم میں اس دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا اس گناہ کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پہلے نبی ہے اور پہلے انسان بھی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا کے ساتھ اس دنیا میں اتارا. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا تھا. اور ماں حوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا تھا. اور جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی میں جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی یا نانی. اور چونکہ حضرت حوا تمام انسانوں کی دادی ہے یا نانی ہے, اس لیے جس زمین پر حضرت حوا کو اتارا گیا تھا اس زمین کا نام ہی جدہ ہو گیا. آج بھی جدہ شہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے. اس قبرستان کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے ہاذہ مقبرۃ امنا حوا, کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں ہماری اماں حضرت حوا کی قبر ہے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا تھا. اس زمانے میں پوری دنیا میں یہی دو انسان تھے, ایک آدم علیہ السلام اور دوسری ماں حوا. اللہ تعالی کی قدرت کہ ماں حوا کو دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ولادت ہوئی, سواوڑ ہوئے, تو جوڑیا لڑکے پیدا ہوئے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی جوڑیا پیدا ہوئے. پھر دو برس گزرنے کے بعد ماں حوا کو دوسری سواوڑ آئی, اور اللہ کی قدرت اس وقت بھی ایک لڑکا اور لڑکی جوڑیے پیدا ہوئے. ایسا کرتے کرتے ماں حوا کو 20 سواوڑ ہوئی, اور ہر مرتبہ جوڑیا لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. کل 20 سواوڑ میں 40 اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئی. دوسری طرف اللہ نے آدم علیہ السلام کو 1000 برس کی عمر عطا فرمائی، زندگی 1000 برس کی، اس 1000 برس کی زندگی میں اس 40 اولاد کے یہاں اولاد کی اولاد پیدا ہوئی، اور اتنی ساری اولاد ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں بیٹے، پوترے، نواسے، نواسیاں سب ملا کر کے 40000 انسان ہو گئے۔ یہ عجیب اللہ تعالی کی طرف سے برکت تھی کہ صرف آدم علیہ السلام کی زندگی میں 40000 ان کے بیٹے، بیٹی، پوترے، پوتری، نواسے، نواسی دنیا میں ہو گئے۔ اب شادی کرنی تو کیسے کرنی، اس لیے کہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، اور کوئی انسان تو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو شادی کرنے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ ایک سواوڑ کا لڑکا اور دوسرے نمبر کی سواوڑ کی لڑکی، اس طرح شادی کراؤ۔ کیونکہ وہ زمانے کی ایسی ضرورت تھی، اور کوئی پوری زمین پر، پوری دھرتی پر کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ قانون بنا۔ اب ہوا ایسا کہ آدم علیہ السلام کے یہاں پہلا لڑکا پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکے کا نام آدم علیہ السلام نے قابل رکھا۔ یہ آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا لڑکا تھا، اور اس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، تو اس پہلے لڑکے کا نام قابل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، دو برس کے بعد دوسری سواوڑ کا موقع آیا ماں حوا کو۔ اب اس مرتبہ کے اندر بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس دوسرے لڑکے کا نام آدم علیہ السلام نے حابیل رکھا۔ اللہ کی قدرت، اس دوسری سواوڑ میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھوڑی سانولے رنگ کی پیدا ہوئی، کلر کے اندر تھوڑی جھانکی پیدا ہوئی، اب شادی کا وقت آئے تو اللہ کے قانون کے مطابق قابل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی شادی قابل کی بہن کے ساتھ. ایسا نکاح اللہ کے یہاں سے حکم تھا. اب عجیب بات یہ تھی کہ حابیل کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی تھی وہ نہایت خوبصورت اور حسین عورت. اور قابل یعنی بڑے بیٹے کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی تھی وہ کلر کے اندر تھوڑی جھانکی اور سانولی تھی. اس بات سے لڑائی کی شروعات ہوئی. چنانچہ بڑا بھائی قابل کہنے لگا کہ مجھے یہ شادی اور منگنی منظور نہیں ہے. کہ حابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہوئے اور میری شادی جو ہے سانولے رنگ کی لڑکی سے ہوئے, مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. جھگڑا شروع ہوا. اس سے آپ کو ایک بات سمجھنے کو ملے گی کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو جھگڑا ہوا ہے اسی حسن اور خوبصورتی کے نام پر ہوا ہے. یہ دھرتی کے اوپر پہلی لڑائی کی شروعات ہے. حالانکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے تو چار چیزیں دیکھ کر کے شادی ہوتی ہے. حضور فرماتے لوگ چار چیزیں دیکھتے ہیں شادی میں. پہلی چیز لما لہا, عورت کی مالداری دیکھ کر کے شادی ہوتی. کتنے مالدار گھر کی عورت ہے, کتنے پیسے والے کی بیٹی ہے. اور اس زمانے کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں حدیث کا, کہ بہت سے لوگ شادی اور نکاح کرتے ہیں نیشنلٹی دیکھ کر کے, کہ اس کی پاسپورٹ کے پٹھے پر کون سا کلر لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ عورت کی مالداری دیکھ کے شادی کرتے ہیں, کتنے پیسے والے کی بیٹی ہے. دوسری چیز لمالها ولحسبها, عورت کا خاندان دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں. کیسی فیملی ہے، کیسا خاندان ہے، اس کو دیکھ کر کے بھی لوگ نکاح اور شادی کرتے ہیں. اور تیسری چیز حدیث میں فرمائی، لمالها ولحسبها ولجمالها، لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر کے بھی شادی ہوتی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے. یہ تین چیزیں. اور چوتھی چیز ولدینها، لڑکی کی دینداری دیکھ کر کے بھی شادی ہوتی ہے، کتنی دیندار ہے. اب یہ چار چیز ہوئی، ایک مال، دوسرا خاندان اور فیملی، تیسرے نمبر پر خوبصورتی، اور چوتھے نمبر پر دینداری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، اگر دیندار لڑکی سے شادی کرو گے، لڑکی کی دینداری دیکھ کر کے شادی کرو گے، تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے. کا دینداری، اگر کسی نے دینداری کو سامنے رکھ کر کے چوائس کی، پسند کی، تو اللہ اسے کامیاب کریں گے. ہاں، دینداری کے ساتھ مال بھی ہو، خاندان بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، پھر تو کیا کہنا ہے. لیکن اگر آدمی دین کو نہ دیکھے، باقی دوسری چیزوں کو دیکھے، تو بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس دنیا میں لڑائی اور جھگڑے کی شروعات اسی حسن اور خوبصورتی کے نام پر سے ہوئی ہے. قابل نے نہ کہہ دیا کہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. اب گھر گھر میں لڑائی شروع ہوئی، دو بھائیوں میں جھگڑا، قابل اور حابل میں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوئے، دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اور جھگڑا حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیلس، ایرشیا اور حسد کی وجہ سے. حسد اس بات کی کہ حابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو رہی ہے، اور قابل کہہ رہا ہے کہ میری شادی سانولی لڑکی سے ہو رہی ہے. ایک بھائی کو ایک اچھی چیز نصیب ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر دوسرا بھائی لڑائی کرنے کھڑا ہو رہا ہے. اور یہ بہت سمجھنے کا پوائنٹ ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا. آسمان کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. آسمان پر پہلا گناہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور جب مٹی سے آدم علیہ السلام بن گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا إلا إبليس. جب اللہ کا حکم ہوا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن میرا آپ کا پرانا دشمن مسٹر شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے سجدہ کرنے سے نہ کہہ دیا. شیطان کو حسد یہ ہوا کہ یہ انسان، یہ آدم مٹی سے بنے اور ان کو اتنا اونچا درجہ مل گیا کہ سارے فرشتے ان کے سامنے سجدہ کرے. ایک انسان کو اونچا درجہ مل رہا ہے تو اس کے اوپر شیطان کو حسد پیدا ہوئی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. آسمان کے اوپر پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے کہ آدم کو اتنا اونچا درجہ ملا کیوں. اور اس نے اللہ کے سامنے آرگیومنٹ شروع کر دیا، دلیل بازی چالو کر دی. کا خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ اوپر ہوتی ہے. وخلقته من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا اور مٹی نیچے ہوا کرتی. یہ شیطان نے دلیل دی کہ اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے ہوتی ہے، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے، اس لیے میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا. اسی حسد کے گناہ نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، بگا دیا اس کو. خدا نے کہا نکلو یہاں سے. فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب شیطان قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ تیرے اوپر لعنت برسے گی. لعنت ہے تیرے اوپر. اللہ نے اس کو نکال کے بھگا دیا شیطان. اس حسد کے گناہ نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے نکالا اور قیامت تک اس پر لعنت ہے، بدعا ہے اس کے اوپر. یہ پہلا گناہ تھا آسمان پر اور حسد کی وجہ سے. اور اسی حسد کی وجہ سے زمین پر بھی پہلا گناہ ہوا. چنانچہ قابل کہتا ہے، بڑا بیٹا ہے، کہ نہیں، چھوٹے حابل کو اتنی خوبصورت عورت ملے اور مجھے سانولی عورت ملے، نہیں، یہ نہیں ہوگا. چھوٹے بھائی کو ایک اچھی عورت مل رہی ہے، اس پر بڑے بھائی کو حسد پیدا ہوئی، آگ ہوئی، جلن ہوئی. اور اس نے کہا یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ منگنی مجھے قبول نہیں ہے. اور سمجھتے ہو کہ حسد کتنا خطرناک گناہ ہے؟ حسد کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے نظام میں سوال کھڑا کر دیا کہ اللہ تو جس کو دے رہا ہے ہمیں منظور نہیں ہے. اللہ ایک بندے کو ایک نعمت دے دے، کسی کو اللہ مال دے دے، کسی کو دولت دے دے، کسی کو عزت دے دے، تو دوسرا آدمی حسد کرے، میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پر ہم کو واندہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اس لیے تو آدمی حسد کرتا ہے. صاف صاف بات اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمائی, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ, اللہ اپنی مہربانی سے اللہ اپنے کرم سے کسی کو کوئی نعمت دے رہے تو ان کو حسد پیدا ہوتی ہے. کہ اللہ نے کسی کو اور عزت دی تو جلن ہوئی کہ اللہ نے ان کو کیوں دیا ہے. اور یہ حسد کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ انسان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے, اب بڑے بھائی کو اتنا غصہ آیا چھوٹے بھائی کے اوپر کہ اس نے اپن کھلم کھلی دھمکی دے دی کہ میں تیرا مرڈر کروں گا. بھائی اندھا ہے, بھائی کو قتل کرنے تیار ہے اسی حسد کی وجہ سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دو. دونوں بیٹوں کا قصہ سناؤ, اور سناؤ بھی کیسے ایک دم حق سچا قصہ. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, سچا قصہ سنا. اللہ اپنے نبی کو پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ جو بات سناؤ وہ سچی بات سناؤ. نبی کو اللہ کا حکم ہے. اس سے قرآن کا یہ قانون ہم کو سمجھ میں آیا, انسان جو بات بولے وہ سچی بات بولے. بعض لوگ سچی بات بول ہی نہیں سکتے, یعنی جھوٹ کی ایسی عادت ہوتی کہ سچی بات نکلتی نہیں ان کی زبان سے. اور جھوٹ بولنا اس کو تو بڑا گناہ, گناہ ہے کبیرہ, بڑا گناہ بتلا ہے. اور ایک بات ہوتی ہے کیسی, سنی سنائی, ہم نے کسی سے سنی بولنا چالو کر دیا. یاد رکھو شریعت کا قانون بتلا رہا ہوں, حدیث بتلا رہا ہوں کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے ہوئے بولنا یہ بھی جھوٹ ہے. ہم نے کسی سے سن لی اور بولنا چالو کر دیا یہ بھی جھوٹ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے سامنے بولنا چالو کر دے. جو سنا وہ بولنا چالو کر دے لے وہ آدمی جھوٹا ہے, حدیث کے اندر ہے. اور آج تو ہماری یہاں مرد کیا, عورتیں کیا, رات کیا, دن کیا, گھر کیا, مسجد کیا, اوٹلے کیا, جہاں دیکھو وہاں بیٹھ کر کے یہی ہوگا, وہ ایسا وہ ایسا ہے. کہاں سے سن کے لائے, اس نے مجھے کہا. یہ سنی سنائی بات کو ریپیٹ کرنا, دوسروں کو بتلانا یہ بھی جھوٹ ہے. جب تک ہم کو تحقیق نہیں ہوئے خود. آج تو کوئی ہم کو پوچھے کہ یہ تم بات کہہ رہے ہو کہاں سے لائے, بھائی لوگ کہتے ہیں. تو
تو لوگ جھوٹے ہو اور جہنمی ہوئے تو تم بھی جہنم میں جانا ہے. تو اللہ نبی کو حکم دیتے کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی سچی بات سناؤ. اب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے, بہت پیارا فیصلہ کیا ہے چونکہ اللہ کے نبی تھے, کہ ایک کام کرو تم دونوں قربانی کرو اور اس زمانے کے اندر قربانی ایسے ہوتی تھی کہ کسی پہاڑ پہ لے جا کر کے قربانی کرنی تھی. اور ہم خود نہیں کھا سکتے قربانی کرنے والا, اللہ کی طرف سے قدرتی آگ آتی تھی, گیبی آگ آتی تھی, اور آگ آ کر کے قربانی کو جلا کے راکھ بنا دیتی تھی. کہ جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول تو خدا کی آگ آ کر کے اس کو جلا کے راکھ بنا دیتی تھی, اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ایسی رہتی تھی, آگ اس کو جلاتی نہیں تھی. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے ہماری امت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہمارے لیے حلال کیا کہ کھاؤ, اور چار چار مہینے چلے اتنا فریز میں بھرو. یہ اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ پچھلی امت کے اندر قربانی کو کھانا حلال نہیں تھا. یہ اللہ کی اس امت کے لیے مہربانی ہے. اور دوسری بات یہ بتلاؤ کہ ہم قربانی کرتے ہیں, قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی وہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی, کا قیامت کے دن پتا چلے گا. دنیا میں کچھ پتا نہیں, اور پچھلے زمانے میں تو دنیا میں ہی بھانڈا پھوڑ جاتا تھا. کا کھلم کھلی بات, پہاڑ پہ جا کے قربانی کرو, اللہ کی طرف سے گیبی آگ آوے اور جلا دے وے, سمجھنے کا قربانی قبول ہو گئی, نہیں تو قربانی قبول نہیں ہوئی. اور سب کو پتا چل جاتا تھا کہ اس کے پیسے گڑبڑ والے, اس لیے اللہ کی یہاں قربانی قبول نہیں ہوئی. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, ان کے طفیل میں حضور کی رحمت, اللہ کی مہربانی ہمارے لیے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل میں یہودیوں میں اللہ کا عذاب یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی رات کو گناہ کرے تو قدرتی صبح میں اس کے دروازے پر بورڈ لگ جاتا تھا, قدرتی طور پر کہ اس نے آج رات میں یہ گناہ کیا. کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر کے کوئی گناہ کا کام کرتا تو صبح میں اس کے دروازے پر بورڈ لگتا قدرتی طور پر کہ اس نے آج رات میں یہ گناہ کیا. لیکن یہ حضور کی رحمت ہے کہ اس امت کے اندر ایسا بورڈ لگنا اللہ نے بند کر دیا, ورنہ ہمارے تو دروازے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں. تو دونوں بھائیوں نے قربانی کی, اب قربانی میں پہلے سے گڑبڑ کہ چھوٹے بھائی حابیل نے ایک بہترین دمبا جو گھینٹے جیسا ہوتا ہے, بہترین دمبا ایک دم تندرست, وہ لے کر کے وہ پہاڑ پہ گیا قربانی کرنے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور بہترین ہونا چاہیے.
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنه على الصراط مطاياكم.
کا بہترین قربانی کا جانور لو, یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواری ہے, اس پر بیٹھ کے پل صراط کو پار کرنا ہے. اس لیے کم سے کم میں یوں کہا کرتا ہوں, آدمی اپنا وزن دیکھ کے تو جانور خریدے کہ میرا وزن کتنا اور جانور کا وزن کتنا, وہ اٹھا بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا. یہ حدیث کے اندر ہے کہ سمنو دہایا کو, کہ تم قربانی کا جانور تندرست اور بربا خریدو. فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ, وہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا. تو چھوٹے بھائی کی نیت بہت اچھی تھی, اس نے بہترین دمبا لے کر قربانی کرنے گیا, اور بڑے کی نیت خراب, اس نے یہ کیا کہ کچھ اناج لیا, اناج کا یہ اناج میں اللہ کے رستے میں قربانی دیتا ہوں, صدقہ دیتا ہوں. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ اناج بھی سڑیلا, سڑا ہوا. وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. حضرت نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے استاد کے پاس, مدرسے میں جس مولوی صاحب کے پاس پڑھتا تھا ان کے پاس گیا کہ استاد میری ماں نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے. تو اس کے استاد کہنے لگے کہ تیری ماں کب سے سخی ہو گئی کہ میرے لیے کھیر بھیجی. تو وہ زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے, وہ پورا برتن بھر کے کھیر لے کے گیا استاد کے لیے. تو بچے بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں, اس نے دھیرے سے استاد کو کہہ دیا کہ استاد میری ماں نے کھیر بنائی تھی اور ماں نماز پڑھنے گئی, اتنے میں بلی نے کھیر میں منہ لگا دیا. تو میری ماں نے یوں کہا کہ ایسی بلی کے منہ والی ہم نہیں کھائیں گے, جا استاد کو دے کے آج ثواب ملے گا اللہ کے یہاں. تو حضرت نے اس کے اوپر لکھا ہے یہ کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے اور خراب چیز اللہ کے رستے میں ہم صدقہ کرتے ہیں. سالن اچھا ہوگا تو گرم کر کر کے کھائیں گے, اور بگڑ جائے گا بدبو کر کے سائیں فقیر کو دے تو ثواب ملے گا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جس چیز کو تم پیاری رکھتے ہو اس کو اللہ کے رستے میں صدقہ کرو. بہترین چیز, اچھا کھانا, اچھے کپڑے کا اچھی چیز اللہ کے رستے میں دو تو پورا ثواب ملے گا. تو قابل کی نیت خراب پہلے سے, لہذا اس نے سڑیلا اناج اللہ کے رستے میں صدقہ کیا, قربانی کیا. دونوں بھائی پہاڑ پہ جا کے رکھ کے آئے, اس نے اپنا دمبا رکھ دیا, اس نے اپنا اناج رکھ دیا. پھر دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوگی, کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مان لیں گے, اس کی فیور میں فیصلہ ہو جائے گا. اب دوسرے دن دیکھنے گئے تو اللہ پاک کی شان, کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک بھائی کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، یعنی چھوٹے والے نے جو دمبا رکھا تھا وہ خدا کی آگ میں آ کے جلا دیا اس کو، یعنی اس کی قربانی خدا کے یہاں قبول ہو گئی. اور دوسرا والا بڑے والا قابل، اس نے جو اناج رکھا تھا وہ جیسے کا ویسا ہی رہ گیا، اس کو آگ نے نہیں جلایا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب بڑا بڑا ہوتا ہے اس کو غصہ آ گیا، اور غصہ اس بات پر آیا کہ تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی، حسد کی آگ دل میں لگ گئے کہ اچھا تیرا اللہ کی ایسا مرتبہ کہ اللہ تیری قربانی قبول کر دے گے اور میری قربانی اللہ قبول نہیں کرے، آگ لگی اس کے دل میں. اور ایسی آگ لگی حسد کی کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دھمکی دیتا ہے. قرآن میں صاف لفظوں میں قال لأقتلنك، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرا مرڈر کر دوں گا. یہ ہے حسد کی آگ. کہ حسد یہ ارشیا یہ جیلس اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، انسان بھائی کو بھول جاتا ہے، مارنے کے لیے قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو، اس زمانے کے اندر جتنے بھی یہ جادو اور ٹوٹکے وغیرہ کے کیس ہوتے ہیں، اس نے اس پر جادو کرایا، اس نے یہ کیا وہ کیا، ایسی نیو ٹکا حسد کی وجہ سے جادو کے کیس ہوتے ہیں. کہ اس کی شادی وہاں ہوئی میری نہیں ہوئی، چلو جادو کراؤ. کہ یہ مالدار ہو گیا، جادو کراؤ. اور یاد رکھو جو لوگ ایسے گندے کاموں میں پڑتے ہیں اللہ کی یہاں ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، خطرناک سزا ہے جہنم کی. اللہ ایسے کام کرنے والوں کی دنیا کی زندگی بھی بے چینی والی بنا دیتے ہیں، چین ختم ہو جاتا ہے. اور آخرت کے اندر جہنم ہے. تو بڑے بھائی کو غصہ آیا اور اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا قال لأقتلنك، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو چھوٹے نے بہت پیار سے سمجھایا قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ بھائی اس میں حسد کیوں کرتا ہے؟ جس کے دل میں اخلاص ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ اس کی قربانی کو قبول کریں گے. تیرے اندر اخلاص نہیں تھا تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، پبلسٹی کے لیے، لوگ تیری واہ واہ کرے، تیری تعریف کرے، تیرے وکھان کرے، اس کے لیے تو کرتا ہے، اس لیے اللہ نے تیری نیکی کو قبول نہیں کیا. اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. آج مسلمان 5,000 روپے دیتا ہے تو کہتا ہے میرے نام کی تختی لگاؤ ماربل اور گرینائٹ کی، کہ میرا نام تو لسٹ میں آیا ہی نہیں. کہ تو نے اللہ کے لیے پیسے دیے تھے کہ نام لکھانے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رستے میں خیرات کرو اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ دے رہے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اس طرح خیرات کرو. تو چھوٹے کو چھوٹے نے بڑے بھائی کو سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، بس وہ ایک ہی بات کہتا ہے میں تجھے مار ڈالوں گا، تجھے قتل کروں گا. तो छोटा भाई क्या कहता है कि देख अगर तू मुझे मारने आएगा तो मैं चुपचाप सबर कर लूंगा, मैं तेरे सामने हाथ नहीं उठाऊंगा, सबर करूंगा और तेरे गुना तेरे साथ मेरे कत्ल का गुना ये सब तुझे जहन्नम के अंदर ले जाएंगे। लेकिन मैं सबर कर लूंगा, छोटे ने साफ कह दिया। बिलाखिर एक दिन छोटा भाई हाबिल सो रहा था, मीठी नींद में था, तो बड़े भाई ने एक बड़ा पत्थर उठाया, काबिल ने, नाम काबिल था लेकिन हकीकत में नाकाबिल था, बड़ा पत्थर उठाया और उठा करके छोटे भाई जो सो रहा था उसके सर के ऊपर मारा और खोपड़ी के चूरे चूरे कर दिए, कत्ल कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क में, दमाश्कस के करीब कासियून पहाड़ के ऊपर वो जगह है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई का मर्डर किया था। और जब कत्ल हो गया, छोटे भाई की मौत हो गई, तो अब उसकी लाश को क्या करना वो भी किसी को मालूम नहीं, इसलिए कि दुनिया में पहली मौत हुई थी, पहली मौत, इसलिए लाश का क्या करना वो भी किसी को मालूम नहीं, तो बहुत परेशान हुआ। काबिल ने अपने भाई की लाश उठाई और लिखा है कि एक बरस तक वो अपने भाई की लाश उठा के घूमता रहा, एक बरस तक, कि मैं क्या करूं इसकी लाश का, और परेशान परेशान कि मेरा भाई जो काम आता था मुझे का मैंने अपने हाथ से उसको मार डाला। उस वक्त आदम अलैहि सलाम मक्के मुकर्रमा गए हुए थे, आदम अलैहि सलाम को खबर नहीं कि क्या हुआ, और उस जमाने में टेलीफोन तो थे नहीं कि फोन से खबर दे देवे कि फलाने का इंतकाल हो गया, आप पहुंच जाओ। तो इधर आदम अलैहि सलाम मक्का में हैं और उनको कुछ खबर नहीं क्या हुआ। आदम अलैहि सलाम को भूख लगी तो उन्होंने एक दरख्त पर से फल तोड़ा खाने के लिए, तो वो कड़वा निकला। आदम अलैहि सलाम हैरान रह गए कि अल्लाह की जमीन के ऊपर कोई फल फ्रूट कड़वा नहीं, ये फल फ्रूट कड़वा कैसे हो गया। पानी देखा तो पानी खारा हुआ, समंदर का। आदम अलैहि सलाम हैरान कि अल्लाह तेरा कोई पानी खारा नहीं था, ये खारा कैसे हो गया। एक और दरख्त को देखा, उस पर कांटे निकले, कहा उससे पहले किसी दरख्त पर कांटे नहीं थे। तो आदम अलैहि सलाम हैरान है, अल्लाह ये झाड़ पे कांटे आए कैसे। हजरत आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने तेरी जमीन पर इस दुनिया में सब फल मीठे पैदा किए थे, ये फ्रूट कड़वे क्यों हो गए। ए अल्लाह तूने जमीन के ऊपर मीठा पानी बनाया था, ये पानी खारा क्यों हो गया। ए अल्लाह इन दरख्तों के ऊपर कांटे नहीं थे, ये कांटे आए कैसे। आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह को पूछा तो वहां से जवाब आया अल्लाह के यहां से, اور جواب کے اندر یہ آیا کہ آدم آج زمین کے اوپر گناہ ہوا ہے, آج تک زمین گناہ سے پاک تھی, آج گناہ ہوا کہ آپ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا, اس گناہ کی سزا میں ہم نے بہت سارے پھلوں کو کڑوا بنا دیا, پانی کو کھارا بنا دیا, درختوں پر ہم نے کانٹے اگا دیے, یہ ہم نے گناہ کی سزا میں کیا تھا. میرے مسلمان دوستو, گناہ گناہ ہے, جہاں گناہ ہوتے زمین پر کے مکان کے اندر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے. اللہ کا اعلان ہے قرآن میں, فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین پر فساد ہے, سمندر میں فساد ہے, انسانوں کے گناہ کی وجہ سے, کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے زمین پر لعنت اترتی ہے. اللہ زندگی کا چین ختم کر دیتے, سکون ختم کر دیتے گناہ کی نوست میں. کوئی بھی گناہ کوئی بھی کرے, اعلان ہے اللہ کا, اللہ دنیا کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف لاتے ہیں گناہ کے اوپر. کا دیکھا گناہ کا کتنا بڑا اثر, پھل کڑوے ہو رہے ہیں, پانی کھارا ہو رہا ہے, درختوں پہ کانٹے اگ رہے ہیں. یاد رکھو میرے دینی بھائیوں, جب زمین پر گھروں میں گناہ ہوتے اللہ زندگیوں کے اندر سے سکون اور چین ختم کر دیتے ہیں, راحت چھین لیتے اللہ تعالی. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی کہ تمہارے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کا قتل کیا ہے, اب کیا کرنا. بہت پریشان بڑا بھائی لاش لیے پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے سے تعلیم دی, سکھایا, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. ایک کوا آیا, کوا, اور اس کوے کے سامنے دوسرا مرا ہوا کوا تھا, تو اس کوے نے اپنی چونچ کے ذریعے سے زمین کو کھودنا چالو کیا. وہ چونچ سے کھودتا تھا, پر سے مٹی ہٹاتا تھا, چونچ سے کھودتا تھا, پر سے مٹی نکالتا تھا. یہ کرتے کرتے ایک کوے نے پورا کھڈا تیار کیا, اور دوسرا جو مرا ہوا کوا تھا اس کو وہ کھڈے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی پر کے ذریعے سے. جب یہ سین دیکھا, منظر دیکھا قابل نے, تو اس کے دل میں خیال ہوا ہاں اس طرح دفن کرنے کا. تو وہ کہتا ہے اپنے دل کے اندر, ہائے افسوس کہ ایک پرندہ, ایک گونگا جانور, اس کو معلوم ہے کہ اپنے مرے ہوئے پرندے کو بھائی کو کیسے دفن کرنا, لیکن مجھے معلوم نہیں. کہ ایک گونگے جانور کو بھائی کا حق معلوم ہے لیکن مجھے معلوم نہیں. اس افسوس سے قابل کی زبان سے بات نکلی. بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ جو خون گرا چھوٹے بھائی کا, کیونکہ اس کی کھوپڑی پھوڑ دی تھی تو کھوپڑی میں سے خون نکلا, تو وہ خون زمین میں چوس گیا, چلا گیا زمین کے اندر. اللہ تعالی نے قابل سے پوچھا, کہاں ہے حابیل؟ تو قابل کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرا بھائی کہاں ہے, جھوٹ بولا. اوپر سے کہتا ہے کہ مجھے کیا خبر, میری حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی, میرا بھائی کہاں ہے مجھے کچھ معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا خون زمین میں سے مجھے آواز دے رہا ہے, اس کا خون پکار رہا ہے, انصاف کی آواز لگا رہا ہے. اس دن سے اللہ تعالیٰ نے خون کو یہ حکم دے دیا کہ زمین پر گرے تو زمین خون کو چوس نہیں سکتی. آپ دیکھ لو, تجربہ کر لو, کھڈا کھودو اور اندر خون جاوے الگ بات ہے, باقی جو خون زمین پر پڑتا ہے زمین خون کو نہیں چوستی, دیکھ لینا, سوکھ جاتا ہے, پانی ڈالو دھل جاتا ہے, لیکن کوئی زمین خون کو چوس نہیں سکتی. باقی اس پر پیشاب گرے, شراب گرے, وہ اندر چوس جاتا ہے, چلا جاتا ہے, خون نہیں جاتا ہے انسان کا. اور اس سے ایک بات اور لکھی ہے کتابوں میں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا قاتل ہو, کتنا بھی چالاک ہو, لیکن قدرتی اس سے بھول ایسی ہوتی ہے کہ وہ پکڑا ہی جاوے. یہ بات اور رہی کہ پکڑنا نیچا ہے, وہ بات اور رہی, باقی اللہ قاتل سے, مرڈر کرنے والے سے قدرتی کوئی نہ کوئی بھول ایسی کرواتے ہی ہے کہ جس سے وہ پکڑا جائے بعد میں کہ قاتل کون ہے. اس نے اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیا, اور بہت افسوس. آدم علیہ السلام کو جب پتا چلا تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنا غم ہوا باپ کو کہ 100 برس تک آدم علیہ السلام کو ہنسی نہیں آئی, ہنسے نہیں آدم علیہ السلام 100 برس تک, کہ اچھا میرے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. اتنا غم ہوا باپ کو کہ 100 برس تک ہنسی نہیں آئی آدم علیہ السلام کو. اور خدا نے فیصلہ کیا کہ قیامت تک دنیا میں جتنے مرڈر کے قصے ہوں گے ان سب میں سے آدھا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کے نام پر جاتا ہے. پوری دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل کے گناہ ہوں گے آدھا گناہ جاتا ہے قابل کے نام پر, اس لیے کہ اس نے اس گناہ کی شروعات کی. اور حدیث کے اندر ہے, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها, جو کوئی دین میں اچھا کام چالو کرے, نیکی کا کام چالو کرے تو اس چالو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, اور قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی چالو کرنے والے کو ملتا ہے. کوئی بھی نیک کام تم چالو کروا دو تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ثواب ملے گا. اور دوسری طرف حدیث میں فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئا, جس نے دین میں کوئی برا کام چالو کیا, فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا, تو اس کا گناہ بھی اس پر, اور جتنے لوگ برائی پر چلیں گے اس کا گناہ بھی اس پر. اسی لیے ہمیشہ کوئی نیک کام کرو, نیک کام چالو کرو, کبھی گناہ کا کام بھول سے بھی چالو مت کرنا. اس لیے تم جو گناہ کا کام چالو کرو گے بعد میں جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے سب کا گناہ مفت میں تمہارے سر پہ آئے گا. کوئی آسان نہیں ہے گناہ کا کام کرنا. تو کہا قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی قتل کے قصے ہوں گے ان سب کا گناہ میں سے آدھا حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے پہلا قتل کیا تھا دنیا میں اس کی نوست میں, اور اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن میں کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جو آدمی ایک آدمی کو ناحق مار ڈالے تو اس کو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. دیکھو آج دنیا کہتی ہے کہ قرآن ایسا ہے, مسلمان ایسے ویسے. ہم بتاتے قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ قرآن نے تعلیم دی, قانون بدلایا کہ ایک آدمی کو ناحق مار ڈالو گے اتنا بڑا گناہ ہوگا جیسے تمام انسانوں کو مار ڈالا. اتنا بڑا گناہ بتلایا ہمارے مذہب میں کہ ایک آدمی کو بلا قصور بلا وجہ بے گناہ آدمی کو مار ڈالو گے تو سارے انسانوں کو مار ڈالنے کے برابر گناہ ہوگا. اور آگے اللہ نے قانون سنا دیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک آدمی کی جان بچائی, ایک آدمی کو زندہ رکھا, اسے اتنا بڑا ثواب ہے جتنا تمام انسانوں کو زندہ رکھنے کا ثواب ہے. ایک آدمی کی جان بچا لی, کوئی مر رہا تھا تم نے اس کی دوا میں پیسے دے دیے, کوئی مر رہا تھا اس کی جان بچا لی, اتنا بڑا ثواب ہے تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ثواب ہے ایک آدمی کی جان بچانے کا. اور میرے دینی بھائیوں, آسمان کا پہلا گناہ, زمین کا پہلا گناہ اسی حسد کی آپ کی وجہ سے ہوا. یہ بہت خطرناک گناہ. اور بس حسد کیا کہ یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے اس کو نیچے گراؤ, یہ بہت مالدار ہے یہ اس کو نیچے پاؤ, اس کو بہت عزت مل رہی ہے اس کو بدنام کرو اس کو ذلیل کرو. یہ حسد, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح جلتی ہوئی آگ میں لکڑی رکھو ساری آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے, اسی طرح حسد ہماری نیکی کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے. حسد اتنا خطرناک گناہ ہے. ہمیشہ دیکھو حسد کا میں علاج آپ کو بتلا دوں. جب کوئی مسلمان کو تم اچھی حالت میں دیکھو, ماشاءاللہ بہت عزت ہے, بہت مال ہے, بہت اچھی گاڑی ہے, بہت اچھا بنگلہ ہے, تو اللہ سے دعا کرو اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما, اللہ اس کی عزت کو زیادہ فرما, اللہ اس کو جو ہے دنیا میں خوب ترقی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما. یہ اس کا علاج ہے. یہ نہیں جیسے وہ ایک کانا آدمی تھا تو اس کانے کو لوگوں نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے, تو کہا سب میرے جیسے ہو جائے. تو کہا یہ نہیں کہ سب میرے ہو جائے, کہا یوں دعا کر کہ جیسے میری ایک آنکھ سلامت ہے سب کی دو آنکھ سلامت رہے, ایسی دعا کر. یہ مت کہ میں کانا تو سب کانے ہو جائے. کہا یہ حسد ہے, جلن, جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ایاکم والحسد, اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ, یہ حسد بڑا خطرناک گناہ ہے. اور میرے دینی بھائیوں, ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا, اس کی سزا میں اللہ تعالی نے پوری دنیا میں اس کا اثر رکھا. اس لیے مسلمان کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے. یہ گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. انسان ہیں گناہ ہو جاتے ہیں فوراً اللہ کے سامنے رو دھو کر کے معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگ لو اللہ سے, اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. اور گناہ یہ زندگیوں کے اندر وبال لانے والی چیز ہے, مصیبت لانے والی چیز ہے. اسی لیے کوئی بھی گناہ ہماری ذات سے نہ ہوئے اور ہوئے تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی عادت ڈالے. اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک رکھے, جلن سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاک رکھے. اس سے اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ یہ حسد کی آگ سے تو مسلمانوں کی حفاظت فرما لے, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اور اسی کے نتیجے کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے کھینچا تانی ہوتی ہے, اور وہ چیز انسان کو آخرت کے اندر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک آیت سنا دیتا ہوں, قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ جنت میں کون جائے گا, کون لوگ جنتی بنیں گے. صاف اعلان ہے اللہ تعالی کا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن مال بھی کام نہیں آئے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. ہاں جو مال اللہ کے رستے میں صدقہ کیا ہوگا خیرات کیا ہوگا وہ مال انشاءاللہ کام آئے گا, باقی زکات نہیں نکالی صدقہ نہیں نکالا تو وہ مال جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. اور اولاد بھی اگر نیک اور دیندار ہوگی تو ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی, اور نیک اولاد نہیں ہوگی تو ماں باپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے, اس کے عمل کو تولا گیا تو گناہ زیادہ ہو گئے تو پکڑ کے اس کو فرشتے جہنم میں لے جائیں گے, تو اس کی لڑکیاں بیٹیاں اس کو چپٹ جائے گی اور رو رو کے اللہ کو پکارے گی, اے اللہ یہ میرا باپ ہے, اس باپ نے بہت محنت سے ہم کو بڑا کیا تھا, بہت محنت سے ہم کو پڑھایا تھا, ہم کو نیک بنایا تھا, اے اللہ تو ہمارے باپ کو معاف کر دے. کا نیک بیٹیاں رو رو کر کے اپنے باپ کی اللہ کے سامنے مغفرت کروا دے گی, اور بیٹیوں کے رونے کے اوپر اللہ اس کے باپ کو معاف کر دیں گے. اگر اچھی اولاد ہوگی نیک اولاد ہوگی نمازی اولاد ہوگی تو ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی, ورنہ اولاد آوارہ ہوگی تو ماں باپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے صاف اعلان کر دیا خدا نے قرآن میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن مال بھی کام نہیں آئے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جن لوگوں کا دل پاک ہوگا صاف ہوگا وہ صاف دل والے جنت میں جائیں گے. جن کا دل صاف ہوگا, جس دل میں میل نہ ہوئے, جس دل میں حسد نہ ہوئے, جس دل میں گھمن اور تکبر نہ ہوئے, ایسے صاف دل والوں کو اللہ جنت میں بھیجیں گے. آج دنیا میں دل ہی کی تو مارا ماری ہے جہاں دیکھو, لیکن جو دل جنت میں لے جاوے وہ دل کہاں ہے, جس دل میں کوئی روگ نہ ہو بیماری نہ ہو حسد کی جیلس کی تکبر کی گھمن کی, کا ایسے صاف دل والے لوگ خدا کی جنت کے اندر جائیں گے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف بنا دے, اور حسد کی بیماری سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے. ہماری جمع ہونے کو, بیٹھنے کو, کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو اپنی رضا, اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے, اور اللہ ہمارے دل کو پاک اور صاف بنا دے, اور اللہ ہمارے ذریعے سے کوئی گناہ کا کام چالو نہ کرا. درود شریف پر دعا کر.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
آمین.
اے اللہ تو ہماری زندگیوں کو تیری مرضی والی بنا دے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو حسد کی آگ سے حفاظت فرما. اے اللہ اس حسد نے آج ہمارے سماج کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اے اللہ یہ جلس اور حسد کی آگ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اے اللہ دل کو ہر قسم کی گندگی اور میل سے پاک کر دے. ایسا دل عطا فرما جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہماری اولادوں کو عالم دین, حافظ قرآن بنا دے, ذاکر شاکر نیک نمازی بنا دے, دین کے دائی اور شہدائی بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آخرت میں ہمارے لیے جنت کے درجے کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے پریشانیوں کو دور فرما. عافیت کا, سلامتی کا, ستاری کا, عزت کا معاملہ فرما. اے اللہ تو نیکیوں کے جاری ہونے کا ہماری ذات کو ذریعہ بنا دے. کوئی گناہ, کوئی برائی ہمارے ذریعے سے چالو نہ ہوئے. اے اللہ ایسی ہمیں زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں خیر کے چالو ہونے کا ذریعہ بنا اور شر اور گناہ کے بند ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ قبر کے اندھیرے کے اندر تو ہماری قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ کل قیامت کے میدان کے اندر تیرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. حضور کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دے. اے اللہ جہنم کے آگ سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, موت کی سکرات سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ لوگ پل صراط پر کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے, اے اللہ پل صراط پر کٹنے سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ پل صراط پر گر جانے سے حفاظت فرما لے, پل صراط پر پھسل جانے سے حفاظت فرما لے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں پار ہونا نصیب فرما لے. اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ بستر پر ڈال دینے والی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا دست نگر نہ بنا. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما, امن و امان کا ماحول قائم فرما, کتنے فساد سے حفاظت فرما, جھگڑوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرما. اے اللہ یہ ٹیلی ویژن, یہ ویڈیو, یہ فلم, اے اللہ یہ میوزک اور زنا اور حرام کاموں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے, گناہوں کے وبال سے حفاظت فرما, گناہوں کی لعنت سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے غضب اور غصے سے حفاظت فرما, تیری رحمت سے مالا مال فرما, تیری محبت سے مالا مال فرما. اے اللہ تو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے, جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے محنت کی. اے اللہ جس لائن سے بھی کوشش کی, اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما, آنے والوں کو قبول فرما, سننے کہنے والوں کو قبول فرما, تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری تمام مسلمان بہنوں کو اسلامی پردے کی, اسلامی برقعے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو چہرے کے اوپر تیرے نبی کی سنت کے مطابق داڑھی کی توفیق عطا فرما دے, اسلامی لباس کی توفیق عطا فرما دے, اسلامی کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ فیشن پرستی کی لعنت سے حفاظت فرما لے. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری ہر نوع کی کوتاہی کمیوں کو اپنے کرم سے فضل سے معاف فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.